نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال في موضع آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین تجھے اے بلبل ناداں تجھے اے بلبل ناداں نوا سوجی ہے گانے کی مگر مجھ کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی قفس بھی دام بھی مکراس بھی بالکل نئے ہوں گے نئی ترکیب ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا سماعت بھی نہ ہوگی پھر کسی ہیلے بہانے کی ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسن سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور حضرت مخدوم قبلہ علامہ بشیر احمد چشتی صاحب اور راول پنڈی کے مخدوم علماء کرام بزرگان اعظام اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں سنی نوجوانوں مجھ سے پہلے بہت ہی درد دل اور فاضلانہ انداز میں حضرت علامہ چشتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور مولانا عبدالستار توحیدی صاحب قاضی احسان الحق صاحب آپ حضرات کے سامنے اور دیگر علماء خطاب فرما چکے ہیں آج راولپنڈی کے اس سنی چوک کا عظیم الشان جلسہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ حق نواز آج بھی زندہ ہے پہلا جلسہ اسی جگہ پر مولانا حق نواز شہید نے کیا تھا اور بنی چوک کی بجائے سنی چوک کا نام اس کا رکھا تھا آج ہمارا قائد یہاں موجود نہیں ہے لیکن اس کا مشن زندہ ہے اس کا پروگرام زندہ ہے مولانا حق نواز کے شعلہ افکار سے ان کے کارناموں سے ان کے درد دل سے اور ان کی محنت اور کاوش اور سعی مسلسل سے پاکستان کے سنیوں میں ایک ایسا شعور پیدا ہوا ہے کہ یہ موقع پاکستان کی تاریخ میں پہلا آیا ہے کہ کراچی میں کچھ دن پہلے ایک سنی کے گھر بارات آتی ہے. بارات کا دلہا جب بارات لے کر پہنچتا ہے تو لڑکی والوں کو شک ہوا کہ یہ شیعہ ہے. تو لڑکی نے کہا کہ میں دلہا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ یہ شیعہ ہے. تو دلہا نے کہا کہ میں ابھی مسلمان ہوتا. تو لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہونے کی جگہ نہیں ہے, تم اب جو بارات لے کر آئے ہو, سینکڑوں آدمی لے کر آئے ہو, اسی طرح واپس چلے جاؤ. اور صدیق اکبر کی جامع مسجد میں جو مولانا اعظم طارق خطیب ہیں ان کے پاس جاؤ, جمعہ کے دن اعلان کرو کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے اور میں سنی ہوں. اعلان کرنے کے بعد اگلے روز پھر بارات لے کر آؤ, تب ہم لڑکی تمہارے ساتھ ہیں. اگر حق نواز شہید کے یہ افکار نہ ہوتے تو وہ سنیوں کی لڑکی ساری زندگی زنا میں مبتلا رہتی. میں چند دن پہلے رحیم یار خان میں اپنی جماعت کے ایک جرنیل ملک اسحاق خان ملک اسحاق کی ملاقات کے لیے جیل میں آیا. مولانا غلام کبریا وہاں تھے تو عجیب واقعے کا پتہ چلا کہ اس سے چند دن پہلے مولانا علی شیر حیدری کا وہاں خطاب ہوا رحیم یار خان کے گاؤں. وہاں ہندو رہتے, بہت ہندو رہتے. جب انہوں نے مولانا علی شیر حیدری کی تقریر سنی تو اگلے دن شیعہ کو بازار میں پکڑ لیا ہندوؤں نے. انہوں نے کہا شیعہ رات ہمیں پتا چلا ہے کہ تم اپنے محمد کے دوستوں کو برا کہتے ہو, اس لیے ہمارے نزدیک بھی تم کافر. ہندوؤں نے کہا کہ امریکہ کے دوستوں کو برا نہیں کہتے, چین کے دوستوں کو برا نہیں کہتے, روس کے یاروں کو برا نہیں کہتے, تم اپنے محمد کے دوستوں کو برا کہتے ہو. ہم ہندو تم نہ محمد کو برا کہتے ہیں نہ اس کے دوستوں کو برا کہتے ہیں. شیعہ ہم آج کے بعد تمہیں اسلام سے خارج سمجھیں. یہ شعور کس نے دیا؟ یہ ولولہ کس نے دیا؟ مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر شیعہ کو کافر کہنا آسان ہے, فتویٰ لکھنا کہ شیعہ کافر ہے آسان ہے, کتاب لکھنا کہ شیعہ کافر ہے آسان ہے, اشتہار لکھنا کہ شیعہ کافر ہے آسان ہے, چند مولویوں کا بیٹھ کر کہنا کہ یار یہ شیعہ تو بڑے برے ہیں یہ آسان ہے, اور مسجد کے چار دیواری میں بیٹھ کر کہنا کہ شیعہ کافر ہے میرے دوستو آسان ہے. لیکن کفر کے سینے پر چڑھ کر چوکوں میں, گلیوں میں, چوراہوں میں, بستیوں میں, پارکوں میں کفر سے ہم کلام ہو کر, براہین لے کر, دلائل لے کر ان کے کفر کو آشکار کرنا, جبکہ سنگلاخ چٹانوں کا راستہ ہو, جبکہ زندانوں کی اوٹ ہو, جبکہ 250 مقدمات ہوں, جبکہ قتل کے کیس ہوں, جبکہ قاتلانہ حملے ہوں, لیکن اس کے باوجود شیعہ کو کافر چوکوں میں کہنا, گلیوں میں کہنا, بازاروں میں کہنا اس صدی کا اتنا بڑا کام ہے کہ جس کی مثال 1000 سال کی اسلام کی تاریخ میں نہیں مل سکتی. کفر سر پہ چڑھایا. اس اجتماع میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذہن میں یہ اشکال ہے کہ آج سے 2-4-5 سال پہلے تو تم شیعہ کو کافر نہیں کہتے تھے, چوکوں میں گلیوں میں بڑے جلسے ہوتے تھے, اس طرح کافر نہیں کہتے تھے. مولویوں کیا ہو گیا, تمہارا دین بدل گیا, مذہب بدل گیا کہ 5 سال پہلے تو تم اس طرح کافر نہیں کہتے تھے, آج تم چوکوں میں کافر کہتے ہو, گلیوں میں کافر کہتے ہو. ایک یہ وہ سوال ہے کہ مجھے آج کی تقریر میں اس سوال کا جواب دینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف کیا ہے. اصل اختلاف تازیہ نہیں ہے, اصل اختلاف مدعا نہیں ہے, اصل اختلاف عزاداری کے جلوس نہیں ہے, اصل اختلاف ماتم نہیں ہے, اصل اختلاف فضیلت شیخین پر نہیں ہے, اصل اختلاف ان ساری باتوں میں کوئی نہیں ہے. شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف توحید پر ہے, اصل اختلاف
رسالت پر ہے، اصل اختلاف ختم نبوت پر ہے، اصل اختلاف قرآن پر ہے، اصل اختلاف پیغمبر کی جماعت پر ہے۔ جب تک یہ اختلاف سمجھ میں نہیں آتا، شیعہ مذہب سمجھ میں نہیں آ سکتا، جب تک شیعہ مذہب کا آپ مطالعہ نہیں کرتے، آپ ان باتوں کو غور سے نہیں سنتے، آپ شیعہ کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے۔ اور جب آپ کے سامنے یہ وضاحت ہو جائے گی کہ شیعہ کا توحید پر ایمان نہیں ہے، شیعہ کا رسالت پر ایمان نہیں ہے، شیعہ کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، شیعہ کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے، شیعہ کا صحابہ پر ایمان نہیں ہے، حتیٰ کہ شیعہ کا علی اور حسین پر بھی ایمان نہیں ہے، فاطمہ اور زینب پر بھی ایمان نہیں ہے، جب تک آپ وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں سمجھ سکیں گے، اس وقت تک آپ شیعہ کا کفر نہیں سمجھ سکتے۔ اور جب آپ ان حقیقتوں سے واقف ہو جائیں گے تو اسی اجتماع میں آپ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شیعہ یہودیوں سے بھی بڑا کافر ہے، عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے، ہندوؤں سے بھی بڑا کافر ہے، سکھوں سے بھی بڑا کافر ہے، کمیونسٹوں سے بھی بڑا کافر ہے، اور کائنات میں کوئی کافر آج تک شیعہ سے بڑا پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی کافر شیعہ سے بڑا جنم کسی نے نہیں لیا ہے۔ شیعہ مذہب کو جو نہیں جانتا، جو نہیں سمجھتا، اس کی حقیقت سے جو واقف نہیں ہے، وہ اس ادراک کو نہیں پا سکتا ہے۔ آج میں اپنے اس مختصر سے وقت میں، اس خطاب میں، اکابر کی موجودگی میں، مخدومین کی موجودگی میں آج میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں، آج میں وہ حقیقت کھول کر تمہارے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ تاجر کو پتا چلے، دکاندار کو پتا چلے، ملازم کو پتا چلے، کلرک کو پتا چلے، ذمہ داروں کو پتا چلے، دکانداروں کو پتا چلے کہ اتنا بڑا کافر ہے اور اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے۔ ہم کتنے بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں، کتنے فریب میں مبتلا ہیں، کتنی بدماشی پھیل گئی ہے، کتنی عیاری پھیل گئی ہے۔ اگر آپ ان حقائق پر توجہ کریں گے تو اسی اجتماع میں آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر۔ میرے ساتھیوں، توجہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ آج یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت شیعہ کتنی تعداد میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انجمن سپاہ صحابہ نے پاکستان کے کتنے شیعوں کے مقابلے میں اپنے نمائندے کھڑا کیے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں شیعہ کتنی بڑی بڑی سازشوں میں مصروف ہے، اس ملک میں شیعہ نے کتنے عہدوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تیرے ملک کے ساتھ شیعہ کیا سازش کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس مختصر سے وقت میں ان ساری باتوں پر اظہار خیال کروں۔ آپ کی توجہ ہے، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے دوست، اسلام میں اس وقت تک آدمی نہیں داخل ہو سکتا جب تک کلمہ نہ پڑے، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اسلام میں داخلے کی چیز کون سی ہے؟ کلمہ۔ کلمے کے علاوہ اور کوئی چیز اسلام میں داخلے کی ہے؟ تو کلمہ کیا ہے؟ توجہ کیجیے، یہ کلمہ اسلام میں داخلے کی چیز ہے، اس کے بغیر اسلام میں داخل آدمی۔ اسلام میں داخلے کی سب سے پہلی دستاویز کلمہ، پہلی دستاویز کیا ہے؟ کلمہ۔ اور آپ اسی کلمے پہ غور کریں کہ میرا کلمہ، آپ کا کلمہ کون سا ہے، اور شیعہ کا کلمہ کون سا ہے۔ توجہ کیجیے، جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، 1400 سال سے پڑھتے چلے آتے ہیں، اس کے 2 جز ہیں۔ جو کلمہ شیعہ پڑھتے ہیں، ان کے 5 جز ہیں۔ آپ نماز کی بات کرتے ہو، روزے کی بات کرتے ہو، ابو بکر کی بات کرتے ہو، عمر کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں ساری باتوں کو چھوڑیے، آپ پہلے اسی پر فیصلہ کر لیں کہ ان کا کلمہ کون سا ہے، ہمارا کلمہ کون سا ہے۔ اگر ہم کہیں گے، اگر کوئی شیعہ کہے کہ جی میں نماز ہاتھ جوڑ کے پڑھتا ہوں، میں جناب روزہ تراویح کے بغیر رکھتا ہوں، میں زکات میں خمس دیتا ہوں، زکات ایسے نہیں دیتا، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، اس پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ ایک ہندو یہ کہے کہ آپ فجر کی 4 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں، آپ 2 رکعتیں کیوں نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہندو سے کہیں گے کہ جناب کہ ہندو صاحب
آپ تو عجیب بات کرتے ہیں، آپ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے تو آپ نماز کی کیسے بات کرتے ہیں؟ ایک سکھ یہ کہے کہ آپ پانچ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، میں تو تین پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ جناب پہلے کلمہ تو پڑھو. ایک قادیانی ایسی بات کرے، آپ کہیں گے جناب پہلے کلمہ تو پڑھو. ایک عیسائی بات کرے کہ جناب آپ جو ہے عیسیٰ کی 17 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں، میں تو 15 پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کہے گا آپ کی رکعتوں سے کیا، آپ کو رکعتوں سے کیا دلچسپی ہے، نمازوں سے کیا دلچسپی ہے، آپ پہلے کلمے کی بات کریں، ایمان میں داخلے کی بات کریں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس بڑے اجتماع میں کہ کوئی شیعہ آپ سے بات کرے اس کو کہو کہ چھوڑو نمازوں کو، چھوڑو روزوں کو، چھوڑو صحابہ کی فضیلت کو، پہلے ہم سے بات کرو کہ تمہارا کلمہ کیا ہے، تمہارا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ اور ہے. جب کلمہ تمہارا نہیں ملتا اسلام میں داخلہ نہیں ہوتا، جب اسلام میں داخل نہیں ہوتے نماز کیسی، روزہ کیسا، حج کیسا، زکات کیسا، میرا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا یہ کلمہ ہے. دو کلمے کے جز ہیں. شیعہ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل. یہ تین جز ہیں اور تین جز اضافہ ہو گئے ہیں، پانچ جز کلمے کے ہیں. اور خمینی نے چھٹا جز بھی بنا لیا کہ خمینی حجت اللہ، یہ کلمے میں اضافہ ہو گیا. اب توجہ کیجئے، تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ تو کلمہ کوئی نہیں، یہی کلمہ ہے. ہندو پڑھے تو مسلمان ہو جائے، سکھ پڑھے تو مسلمان ہو جائے، عیسائی پڑھے تو مسلمان ہو جائے، لیکن شیعہ کا یہ کلمہ نہیں ہے. شیعہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، اور وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل. خلیفۃ بلا فصل ایک جز ہے، وصی رسول اللہ دوسرا جز ہے، اور علی ولی اللہ تیسرا جز ہے. تیرے کلمے کے دو جز ہیں، شیعہ کے کلمہ کے پانچ جز ہیں. تو چھوڑ صحابہ کی بات کو، تو چھوڑ قرآن کی بات کو، تو چھوڑ ختم نبوت کی بات کو، پہلے داخلے کی بات کر. جب شیعہ کا اسلام میں داخلہ کوئی نہیں، اس کی نماز کیسی، اس کا روزہ کیسا، اس کا حج کیسا، اس کی زکات کیسی، میں اس اجتماع میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد سب سے پہلی بحث شیعہ کے کلمے پر ہوگی. کلمے کی بات کرو کہ تمہارا تو کلمہ ہمارے کلمے سے نہیں ملتا. کلمے کی بات کرو، کلمے کا اظہار کرو، ان کا کلمہ اور، میرا کلمہ اور، ان کا داخلہ اور، میرا داخلہ اور، ان کا ایمان اور، میرا ایمان اور، اس کی شہادت اور، میری شہادت اور، ان کا اسلام اور، میرا اسلام اور. جب ابتدائی اور ہے تو باقی باتوں پر بحث فضول ہے. تو سب سے پہلے کلمہ ہے، ایمان ہے، توحید ہے، ان کا تصور علیحدہ ہے، میرا تصور علیحدہ. شیعہ کا مسلمانوں کے ساتھ عقیدہ توحید پر اختلاف. کس پر اختلاف ہے؟ اور بولے کسی عقیدہ توحید کی بنیاد کلمہ ہے. کلمہ ان کا علیحدہ، کلمہ ہمارا. یہ بات کوئی میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، مسلمانوں کی کتاب، مسلمانوں کی کتابیں 6 ہیں. کتنی؟ 6. حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ 6. چلو آپ کلمے سے آگے چلتے ہیں، کلمہ یہاں رہ گیا، بنیادی بات ہے. لیکن مسلمانوں کی کتابیں حدیث کی 6 ہیں. کتنی؟ 6. اور شیعہ کی حدیث کی کتابیں 4 ہیں. کتنی کتابیں؟ 4. مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں کو کہتے ہیں صحاح ستہ. 6 صحیح ہیں، 6 صحاح صحیح احادیث کی کتابیں 6 ہیں. تو جو چیز بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی، ابو داؤد میں ہے، مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کو مانوں. فرض ہے یا نہیں؟ بولیے تو صحیح. ہم پر لازم ہے کہ نہیں ہم اس کو مانیں؟ اچھا، جو اسی طرح شیعہ کی حدیث کی 4 کتابیں. کتنی کتابیں؟ اور ان کو شیعہ کہتے ہیں اصول اربعہ. کیا کہتے ہیں؟ یا صحاح اربعہ یا اصول اربعہ. اب وہ صحاح اربعہ اور اصول اربعہ کون سی ہیں؟ توجہ کیجیے، پہلی کتاب کا نام ہے جامع الکافی. کیا نام ہے؟ دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام. تیسری کا نام ہے ملا یحضرہ الفقی. چوتھی کا نام ہے الاستبصار. یہ شیعہ کی حدیث کی 4 کتابیں. ان میں جو جامع الکافی ہے، اس جامع الکافی کے 3 حصے ہیں اور تینوں حصوں کی 8 جلدیں ہیں. توجہ کیجیے، جامع الکافی کی پہلی 2 جلدیں اصول کافی کے نام پر ہیں، دوسری 5 جلدیں فروع کافی کے نام پر ہیں، اور تیسرا حصہ روضۃ الکافی 1 جلد پر مشتمل ہے. شیعہ کی پہلی حدیث کی کتاب جامع الکافی، جس کا پہلا حصہ اصول کافی شیعہ کے عقائد پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ فروع کافی شیعہ کے مسائل پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ
روضت الکافی شیعہ کے اماموں کے حالات پر مشتمل ہے، کتاب ایک ہے، حصے تین ہیں، کتاب ایک ہے، جلدیں آٹھ ہیں، پہلی کتاب شیعہ کی اور دوسری کتاب تہذیب الاحکام، تیسری کتاب الاستبصار، چوتھی کتاب ملا یادر الفقی، جو چیز ان چاروں کتابوں میں ہے وہ شیعہ کا مذہب ہے، جو چیز ان چاروں کتابوں میں ہے وہ شیعہ کے عقائد ہیں، ایران کا شیعہ ہو، پاکستان کا شیعہ ہو، لبنان کا شیعہ ہو، عراق کا شیعہ ہو، سعودی عرب کا شیعہ ہو اور انڈیا کا شیعہ ہو، بنگلہ دیش کا شیعہ ہو، کوئی دنیا کا شیعہ اصول کافی کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا شیعہ جامع الکافی کا منکر نہیں ہو سکتا، جس طرح کوئی سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، بخاری کا انکار نہیں کر سکتا، مسلم کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی شیعہ کافی کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، کافی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ہے، میں پاکستان کے کسی مراسی کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، کسی ذاکر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، کسی بتے کی اولاد کا حوالہ نہیں دیتا، پاکستان کے کسی اور شیعہ لیڈر کی کتاب کا حوالہ ابھی نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں ساجد نقوی کی کتاب کا حوالہ دوں تو موسوی کہے گا میں نہیں مانتا، موسوی کی بات کروں تو نقوی کہے گا میں نہیں مانتا، اگر میں خمینی کی بات کہوں تو پاکستان کا ایک شیعہ کا طبقہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں لبنان کے شیعہ کی بات کروں تو پاکستان کا شیعہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ لیکن آج بنی سنی چوک کے اس ہزاروں نہیں لاکھوں کے اجتماع میں میں آج اپنا مقدمہ، اپنا دعویٰ اس کتاب کی بنیاد پر لانا چاہتا ہوں کہ جس کتاب کو پوری دنیا کا شیعہ مانتا ہے اور پوری دنیا میں 1.2 کروڑ سنی رہتے ہیں اور ان میں شیعہ کی تعداد صرف 6.5 کروڑ ہے، پوری دنیا میں اس وقت شیعہ 6.5 کروڑ ہے، 6.5 کروڑ شیعہ میں 7 فرقے ہیں، 7 فرقوں کا ایمان اصول کافی پر ہے، کوئی شیعہ اصول کافی کا انکار نہیں کر سکتا، لہذا جو چیز کافی میں ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے شیعہ کی کتاب اصول کافی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصول کافی میں توحید کے بارے میں عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بادا ہو جاتا ہے۔ امام نے سوال کیا کہ بادا کیا ہے تو امام نے کہا، محمد بن یعقوب کلینی نے کہا کہ امام کہتے ہیں کہ بادا کمانا جان ہو جانا، بادا کمانا تجاہل عارفانہ برتنا، بادا کمانا کہ ان منکر ہو جانا، بادا کمانا جھوٹ بولنا، تو امام سے کہا گیا کہ بادا کا کیا مطلب ہے، تو اس نے پھر وضاحت کی، اس نے کہا دیکھیے امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کو اللہ نے اعلان کیا کہ میں اسماعیل کو تیرا نہ خلیفہ بناؤں گا، تیرا جانشین بناؤں گا، لیکن بعد میں اسماعیل کی جان اللہ نے لے لی اور ان کی جگہ پر موسیٰ کاظم کو جانشین بنا دیا، تو امام سے پوچھا گیا کہ خدا کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہوتا، تو امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی وعدہ ہو جاتا ہے، اللہ پہلے فیصلہ اور کرتا ہے، بعد میں فیصلہ اور کرتا ہے، پہلے اور بات کرتے پھر بعد میں اور بات کرتے، تو اس نے کہا یہ وعدہ بڑی عجیب چیز ہے، تو امام نے کہا کہ 1,24,000 نبی دنیا میں آئے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ بادا لازمی ہے، یعنی اللہ کے جھوٹ پر ایمان لانا لازمی ہے، اللہ کے جال ہونے پر ایمان لانا لازمی ہے۔ یہ بات پاکستان کے کسی شیعہ کی کتاب میں ہوتی، پاکستان کے کسی ذاکر کی کتاب میں ہوتی تم انکار کر سکتے، لیکن اصول کافی میں بادا پر ایمان لانا فرض کرا دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جال ہو جاتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جال ہو جائے یا جھوٹ بولے تو مجھے بتایا جائے، کیا مسلمانوں کا 1400 سال سے یہ عقیدہ نہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ خدا سے زیادہ سچا کوئی نہیں، تیرا عقیدہ کہ خدا سے زیادہ سچا کوئی نہیں، شیعہ کا عقیدہ کہ خدا کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے اور سارے نبیوں کا اس پر ایمان ہے، اب تو بتا کہ تیرا توحید کا تصور کیا ہے اور شیعہ کا توحید کا تصور کیا۔ آج کے اس اجتماع میں میں پاکستان کے شیعہ کے دونوں لیڈروں کو، ساجد نقوی کو اور حامد علی موسوی کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ نقوی اور موسوی آئے میرے دائل کا جواب دے، میں آج چیلنج کرتا ہوں جس طرح میرے قائد حق نواز نے چیلنج کیا تھا کہ ساجد نقوی تو کافر ہے، تو مرتد ہے، موسوی تو کافر ہے، مرتد ہے، میں تیرا کفر بس سنی چوک کے ہزاروں کے اجتماع میں کھول رہا ہوں، اگر اس کے باوجود تم مسلمان ہو تو مجھ پر راولپنڈی ہائی کورٹ میں مقدمہ چاہو اور کہو کہ ضیاء الرحمان فاروق ملکی نے ہم پر غلط الزام لگایا ہے، ہم توحید کے قائل ہیں، مجھے ملزم کی حیثیت میں عدالت میں طلب کرو، اگر عدالت میں آ کر تمہارا کفر ثابت نہ کر سکا اسی عدالت میں مجھے گولی مار دی جائے، اور اگر میں ثابت کر سکا ثابت ہو گیا تو پھر تعصب چھوڑ کر بغض چھوڑ کر شیعہ مذہب سے توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرتے تو اس کے بعد پوری امت تمہیں کافر کہے گی، ہائی کورٹ کا جج بھی کافر کہے گا، پاکستان کے وزیر بھی کافر کہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہارے کافر ہونے کو اور قرار دیے جانے کو روک نہیں سکے گی۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے سپاہ صحابہ،
توجہ توجہ، راول پنڈی کی انتظامیہ سپاہ صحابہ پر تشدد کرتی ہے کہ تم جلسہ نہیں کر سکتے، میں انتظامیہ سے کہتا ہوں کمشنر صاحب، ٹی آئی جی صاحب اور پنڈی کے حکمرانوں، یہ پنڈی تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے، سپاہ صحابہ تم بنسنی چوک کی بات کرتے ہو، سپاہ صحابہ 24 اکتوبر کے بعد ایسا ہی جلسہ پارلیمنٹ میں بھی کرے گی، ایوان اسمبلی میں ہوگا، تم اس کی بات کرتے ہو، شیعہ 24 اکتوبر کے بعد پاکستان میں جو اسمبلی بنے گی اس اسمبلی میں تمہارے کفر کی قرارداد سپاہ صحابہ کا جنرل اسحاق قاسمی پیش کرے گا، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیعہ کے کفر کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ شیعہ کا توحید پر ایمان، شیعہ کا توحید پر ایمان، اور دوسری دلیل یہ ہے اسی اصول کافی میں ہے کہ امامت رتبہ امامت برتر از نبوت است، اسی اصول کافی میں کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے، اسی اصول کافی میں ہے، توجہ، اسی اصول کافی میں ہے کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے، اور یہی بات خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں جس کا اردو ترجمہ اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ کے نام سے پاکستان میں چھپ چکا ہے، اس کے 40 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ 12 اماموں کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ سارے نبی مل کر ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں بڑی عجیب بات لکھی، او اسلام کا نام لینے والوں تم ایسے محمد کی ولادت کا تذکرہ کیوں کرتے ہو جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا، توجہ 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 توجہ، عقیدہ توحید شیعہ کا آپ نے ملاحظہ فرمایا، ملاحظہ فرمایا کہ نہیں فرمایا، کہ جو عقیدہ توحید شیعہ کا ہے وہ یہودیوں کا نہیں ہے، توجہ کیجیے، یہودیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ، یہودیوں کا یہ عقیدہ، صابیوں کا یہ عقیدہ، لیکن شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ 124,000 نبیوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، توجہ، اور دیکھیے 124,000 انبیاء حضور علیہ السلام کو آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، قرآن نے تائید کی ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، قرآن کھولو، اور خمینی کے امام محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں لکھا کہ 124,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے. اور دیکھیے امامت کا رتبہ میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے نزدیک امامت کہتے کس کو. شیعہ کے نزدیک امام معصوم من الخطا ہے، امام مامور من اللہ ہے. حتیٰ کہ امام نے جب ماں کے رحم سے میں آنا ہوتا ہے تو جس رات امام کا باپ اور والدہ نے ملاپ کرنا ہوتا ہے اس سے ایک ہفتہ پہلے جبرائیل امین جنت سے ایک شربت کا گلاس لے کر آتا ہے اور وہ اس کے باپ کو پلاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے باپ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اور اس کے ملاپ سے پھر امام مادر رحم میں آتا ہے، اور اس کے بعد جب امام کی پیدائش ہوتی ہے تو عام لوگوں کی طرح پیدائش نہیں ہوتی بلکہ امام ماں کی پسلی سے پیدا ہوتا ہے، اور امام معصوم من الخطا ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، امام کو ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، امام کو آگے پیچھے کی خبر ہوتی ہے، امام پوری کائنات پہ نظر رکھتا ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے، امام پر جبریل آتا ہے، امام سارے نبیوں کا سردار ہوتا ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ امامت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا فیوض الحرمین کھولیے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ شیعہ کو سمجھنے کے لیے شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھ لینا کافی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرے دن میں نے جب شیعہ کے عقیدہ امامت کا اثر مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ شیعہ کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، شیعہ کا رسالت پر ایمان نہیں، اور شیعہ مسلمان نہیں ہو سکتا. شاہ ولی اللہ کی کتاب فیوض الحرمین کا مطالعہ کیجیے، توجہ کیجیے کہ شیعہ کے نزدیک علی کا درجہ، حسین کا درجہ، حسن کا درجہ، زین العابدین کا درجہ، امام باقر کا درجہ، امام جعفر صادق کا درجہ، موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، حسن عسکری، یہ 11 امام اور 12 امام شیعہ کے نزدیک ان کا رتبہ 124,000 انبیاء سے بلند ہے، اور خمینی کے نزدیک محمد رسول اللہ سے بھی بلند ہے. اب آپ فیصلہ کیجئے کہ تیرا عقیدہ توحید اور ہے، شیعہ کا عقیدہ توحید اور ہے، تیرا عقیدہ رسالت اور ہے، شیعہ کا عقیدہ رسالت اور ہے، لیکن پاکستان کا پڑھا لکھا آدمی، اردو جاننے والا، انگریزی جاننے والا، وہ اس اختلاف کو نہیں سمجھتا. وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ 10 محرم کو جلوس نکالتا ہے، ہم جلوس نہیں نکالتے. شیعہ ماتم کرتا ہے، ہم ماتم نہیں کرتے. شیعہ تقیہ کرتا ہے، ہم تقیہ نہیں کرتے. شیعہ مدعا کرتا ہے، ہم مدعا نہیں کرتے. بس اتنا اختلاف ہے. میرے مسلمان بھائیوں، شیعہ کا توحید کی توحید علیحدہ، مسلم امت کی توحید علیحدہ، شیعہ کے عقیدہ رسالت علیحدہ، میرا عقیدہ رسالت علیحدہ. جس کا توحید پر ایمان نہ ہو، رسالت پر ایمان نہ ہو، اس سے بڑا کائنات میں کہاں پر کوئی نہیں. جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، توحید کا انکار کرتا ہو، مسلمان کہتا ہو، رسالت کا انکار کرتا ہو، تو باقی عیسائی کافر ہے، منافق نہیں ہے، یہودی کافر ہے، منافق نہیں ہے، سکھ کافر ہے، منافق نہیں ہے، ہندو کافر ہے، منافق نہیں ہے، شیعہ کافر بھی ہے، منافق بھی ہے. شیعہ کا میں نے عرض کیا کہ عقیدہ رسالت پر ایمان نہیں، جس میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی شامل ہے. آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ توجہ کیجیے، سمجھ میں آئی. اور اسی اصول کافی میں ہے تیسرا درجہ قرآن کے بارے میں، اسی اصول کافی میں، توجہ اسی اصول کافی میں ہے کہ یہ موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب ہے. اسی اصول کافی، اصول کافی کی پہلی جلد میں ہے کہ یہ موجودہ قرآن شراب خور خلفاء کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے. اگر اس کتاب، توجہ، اگر یہ قرآن مکمل ہوتا، اس میں 12 اماموں کے نام بھی ہوتے، اس میں اہل بیت کی فضیلت بھی ہوتی، اور کراچی کے ایک ملعون عبد الکریم مشتاق نے لکھا کہ اگر یہ قرآن مکمل ہوتا تو اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہوتا، وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے. توجہ کیجئے، اب دیکھیے پوری ہندوستان پاکستان میں شیعہ کے 2 ترجمہ قرآن ہیں. کتنے ترجمہ قرآن؟ شیعہ کے اردو کے 2 ترجمہ قرآن مشہور ہیں، ایک ترجمہ مولوی مقبول دہلوی اور ایک ترجمہ فرمان علی. ترجمہ مقبول دہلوی میں، توجہ، تک ترجمہ مقبول دہلوی میں 512 صفحے پر لکھا ہے کہ اس موجودہ قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور اس کے حاشیے پر لکھا ہے، 512 صفحہ کے حاشیے پر لکھا ہے کہ قرآن میں لفظ آتا ہے وقال الشیطان، شیطان نے کہا، جہاں جہاں پر قال الشیطان کا لفظ ہے اس شیطان سے مراد عمر ابن خطاب ہے. قرآن کے ترجمے میں، قرآن کے ترجمے اصول کافی میں کہ یہ قرآن شراب کو خلفاء کی وجہ سے تبدیل کر دیا گیا، یہ نامکمل کتاب ہے، بلکہ اس میں لکھا کہ اصلی قرآن کی آیتیں 17,000 ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ اور موجودہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666۔ اور اصلی قرآن کی آیتیں وہ کہتے ہیں کتنی ہیں؟ 17,000۔ بلکہ اس میں یہ لکھا کہ اصلی قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا۔ کتنے گز لمبا؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اصلی قرآن کا سائز اگر 70 گز ہے، بند پڑا ہو تو 70 گز، کھول دیا جائے تو 140 گز۔ 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اگر آپ 140 گزوں کے فٹ بنائیں تو بنے گے 420۔ تو دیکھیے 140 گزوں کے فٹ کتنے؟ 420۔ تو جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی 420 ہو تو اس کا سارا مذہب ہی۔ میں نے فیصل آباد کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ تمہیں یہ قرآن لوگوں منظور ہے، ایک بات آدمی کہہ لگا مجھے منظور نہیں، اس لیے کہ ہمارا مکان تو 3.5 مرلے پر ہے، اس میں تو یہ کھول ہی نہیں سکتا۔ 140 گز لمبا چوڑا قرآن۔ تو دیکھیے شیعہ کی کتاب اصول کافی میں ہے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، اس کو ابو بکر و عمر نے تبدیل کر دیا، عثمان غنی نے تبدیل کر دیا۔ یہ شیعہ کا تیسرا عقیدہ ہے کہ شیعہ کا اس قرآن پر ایمان نہیں۔ لیکن آج اگر آپ کسی شیعہ کے پاس جائیں گے تو وہ شیعہ یہ کہے گا ہم اس قرآن کو مانتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا، محمد بن یعقوب کلیری سے پوچھا گیا کہ اگر یہ قرآن نامکمل ہے تم اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو محمد بن یعقوب کلیری نے کہا کہ ہمارے امام جعفر صادق سے بھی یہی سوال ہوا تھا کہ اگر یہ قرآن نامکمل ہے اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ تو امام نے کہا تھا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب تک اصلی قرآن نہیں آ جاتا اس وقت تک اس غلط قرآن کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جب اصلی قرآن آ جائے گا تو یہ سارا قرآن منسوخ کر دیا جائے گا۔ یہ اصول کافی میں تیسرا شیعہ کا عقیدہ موجود ہے۔ اور شیعہ کا چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ اسی اصول کافی میں ہے کہ حضور کی وفات کے بعد 1,24,000 تمام صحابہ یا 1,44,000 تمام صحابہ کافر اور مرتد ہو گئے تھے، اور صرف 4 آدمی مسلمان رہ گئے تھے، باقی سارے کافر ہو گئے تھے۔ اب توجہ کیجئے، اسی اصول کافی میں یہ بات کر گئے کہ 1,44,000 سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، لیکن قرآن کی 700 آیتوں نے سارے صحابہ کو جنتی کہا، پیغمبر کی 2,000 احادیث نے سارے صحابہ کو جنتی کہا۔ اور پھر شیعہ کی ایک کتاب ضلاع العیون میں، ایک کتاب بہار الانوار میں، ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین میں، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 166 صفحے پر لکھا کہ میرے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ایمان میں لذت پیدا کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اور وہی حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ ابو بکر اور شیطان کا ایمان برابر ہے، اور اسی کتاب میں ہے۔ توجہ، کیا بات، تھک گئے آپ؟ تھک گئے تو تقریر بند کر دوں، شاید وقت کافی ہو چکا ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ شیعہ کے عقیدے کتنے ہیں؟ بڑے عقیدے کتنے ہیں؟ شیعہ کا توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، قرآن پر ایمان، اور صحابہ پر ایمان، اور ان چاروں عقائد سے پہلے کلمے پر ایمان۔ سب سے پہلی بات ہے کہ شیعہ کا کلمے پر ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو مانے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا اسی کلمے پر ایمان ہے، تو اس سے یہ 4 عقیدوں کی وضاحت طلب کی جائے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے، وہ مسلمان ہے؟ اور اصول کافی میں صدیق اکبر کو کافر لکھا گیا، اور فروع کافی میں عمر فاروق کو کافر لکھا گیا، اور عثمان غنی کو تہذیب الاحکام میں دنیا کا سب سے بڑا قارون لکھا گیا، اور شیعہ کی کتاب الاستبصار میں سارے صحابہ کو مرتد لکھا گیا۔ اب پاکستان کی حکومت یہ نہیں مانتی، حکومت کہتی جناب جب تم شیعہ کی بات کرتے ہو تو ہم کہیں گے یہ فرقہ واریت ہے، اور پاکستان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ وہ بھی اس کو فرقہ واریت قرار دینا چاہتا ہے۔ لیکن مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد شیعہ کے کفر کو چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، شہراؤں پہ اور پارکوں پہ سپاہ صحابہ نے ان کے خون کی برکت سے اتنا عام کر دیا ہے کہ اب پاکستان کے ہونے والے الیکشن میں شیعہ کو 24 اکتوبر کو شکست فاش ہوگی، اور اس ہفتے کے اندر 2 درجن اسمبلی کے ممبران مجھ سے ملاقات کر کے یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ خدا کے لیے ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ امیدواران اسمبلی میرے پاس آ کر وضاحت کرتے ہیں۔ کیوں وضاحت کرتے ہیں؟ کہ ایک وقت تھا کہ شیعہ کے خلاف مسجد میں بات کرنا دشوار تھا، ایک وقت تھا شیعہ کے خلاف فتویٰ دینا دشوار تھا۔ اے حق نواز، تیرے خون کی برکت ہے کہ آج سنی چوک کے ہزاروں کے اجتماع میں میں للکار کر شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر کہتا ہوں، اور اس کے لیے پوری امت اس کے ساتھ متفق ہو چکی ہے۔ پنڈی کی انتظامیہ کو اگر تکلیف ہے تو وہ ہائی کورٹ میں ہم پر مقدمہ چلائے کہ تم شیعہ کو بلا وجہ کافر کہتے ہو، لیکن یاد رکھو تم الٹے رکھ سکتے ہو، سپاہی صحابہ کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس مرتبہ پاکستان کے 24 اکتوبر کے الیکشن میں آئی جی آئی والوں نے 13 شیعہ کو ٹکٹ دیا ہے، اور پچھلے الیکشن میں 56 شیعہ کو ٹکٹ دیا تھا۔ یہ بھی ہماری کامیابی، یہ بھی ہماری، اور انشاءاللہ آپدا حسین کا بستر بھی گول ہوگا، اور فخر امام کا بستر بھی گول ہوگا، اور آپ کو خوشی ہوگی کہ سپاہی صحابہ نے دونوں جگہ اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ سپاہی صحابہ کی یہ پہلی فتح ہے کہ آپدا حسین نے اپنا پہلا حلقہ چھوڑ دیا اور جنگ سے فرار کر گئی، جنگ سے، اور اب دوسرے حلقے شاہ جیونا ہاؤس کے حلقے میں، شاہ جیونا کے حلقے میں کھڑی ہے، اور وہاں اس کا مقابلہ ایک اور کالے کافر سے ہے، فیصل صالح یار۔ دونوں کالے کافر ہیں دونوں، اور سپاہی صحابہ نے ایک مسلمان خواجہ حمید الدین سیال شریف کے بھتیجے غازی صلاح الدین کو وہاں کھڑا کیا ہے، اور انشاءاللہ دونوں کا بستر گول کر کے اہل سنت کو کامیابی سے اللہ ہم قرار کرے گا۔ سپاہی صحابہ ایک ایک گلی اور کوچے کوچے میں تحریک چلا رہی، اور آپدا حسین نے بخلا کر کہا پچھلے دنوں کہ سپاہی صحابہ پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ اب وہ کھلا کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہ سپاہی صحابہ دہشت گرد تنظیم ہے، دہشت گرد سپاہی صحابہ ہوتی تو تو جنگ کی گلیوں سے گزر نہ سکتی۔ سپاہی صحابہ نے امن کا مظاہرہ کیا ہے، تجھے یہ اجازت دی ہے کہ تو جنگ میں داخل ہو سکے، تاکہ فیصلہ ہمارا 24 اکتوبر کا انتخاب کرے۔ سپاہی صحابہ جس دن دہشت گرد ہو گئی، پاکستان میں ایک ایمان بگاڑا نہیں رہے گا، ایک ایمان بگاڑا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے یہاں تک جانے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن ہم ایسی قوت رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تمہیں نکال چھوڑیں۔ کئی علماء کہتے ہیں جی شیعہ کو نکال کر ایران بھیجو، ایران کی بات نہیں، ایران بھی ہمارا ملک ہے، ایران فاروق اعظم نے فتح کیا ہے، اور ایران میں 2.25 کروڑ ہمارا سنی آباد ہے۔ آج سے 250 سال پہلے ایک صفوی خاندان کے شیعہ حکمران کی وجہ سے ایران پر شیعہ کا تسلط ہوا، سپاہی صحابہ ایران سے ایرانی شیعہ کو نکال کر دم لے گی۔ وہ وقت جو پاکستان میں اب تم صرف ایک صورت میں رہ سکتے ہو کہ تم اپنے آپ کو کافر تسلیم کرو، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پاکستان میں صرف تمہارے رہنے کا ایک راستہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قادیانیوں کی طرح کافر تسلیم کرو، اور اگر تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر ہمیں ہائی کورٹ میں چیلنج کرو۔ ہمیں ہائی کورٹ میں کرنا چاہیے یا چاہیے؟ تم اب پیپل پارٹی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہو؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پیپل پارٹی سے مل گئی،
میں نے کہا کہ پیپل پارٹی سے مل کر بھی پیپل پارٹی کی بی بی تمہیں سہارا نہیں دے سکتی. پیپل پارٹی کی بی بی سہارا دے سکتی
نہیں.
اور پیپل پارٹی کو ہرانے کے لیے تو اور کچھ بھی نہ ہو, اصغر خان کا وجود ہی کافی ہے. کافی ہے یا نہیں؟ اے اصغر خان ورگا نامراد پاکستان چ جمے کوئی نہیں. اے جدھر آیا چگا ہی گالیا ہے. اگے شاہد نورانی صاحب نہ رلیا, اس غریب نو کراچی چ چھٹی کرا دی. ہن بی بی دے پیچھے پی گیا. کہنا پہلو کہنا سی کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو میں کوہالا کے پل پر پھانسی دوں گا, کہتا تھا تم, لیکن اب کہتا ہے کہ جب تک بی بی کی حکومت نہیں آتی میں چین سے نہیں بیٹھتا. ہوا وکیل سے ملا, آپ اس کو بھی جانتے ہو, کیا کہتے ہو؟ وکیل سے بگڑا ہوا ملا جانتے ہو؟ بولو تو صحیح, جانتے ہو؟ جو کہتا ہے کہ سعادت نقوی سے اتحاد کے لیے مجھے رسول اللہ نے کہا تھا. بھئی اگر سعادت نقوی سے اتحاد کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے رسول نے اپنے صحابہ چھوڑ دیے اور تجھے سینے سے لگایا اور صدیق کو چھوڑ دیا جس نے 43 سال محمد کا چہرہ دیکھا, جو 40 لاکھ کا مالک تھا, جب جنازہ اٹھا تو خدر کے کپڑوں میں اٹھا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار صحابہ کی پڑی پڑی ہے یہ نہیں. ساجد نقوی سے اتحاد کا بدلہ تمہیں مل گیا ہائی کورٹ کے کٹہرے میں. تم جھوٹ موٹ کا حملہ بناتے ہو کہ مجھ پر فیرنگ ہوئی, اور جو خون وہاں گراتے ہو اس خون کو ہائی کورٹ کہتی ہے یہ بلڈ بینک کا خون ہے. اور تمہیں جس پاگل نے اس منصوبے پر لگایا تھا اور اس پاگل نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ بلڈ بینک کے خون میں کیمیکل ہوتا ہے, یہاں پر تو کیمیکل نہیں ہونا چاہیے, اگر یہ تازہ خون ہے تو کیمیکل کہاں سے آ گیا؟ اور ہائی کورٹ نے تمہیں جھوٹا قرار دیا, عدالت نے فراڈیا قرار دیا, تمہیں بے ایمان قرار دیا ہائی کورٹ نے. اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی ہوتی تو اس کے بعد سے تم سیاست چھوڑ کر اپنے ادارے کے ایک حجرے میں بیٹھ جاتے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ہٹ دھرمی اور بے شرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کی تقریر آپ نے سنی, روز کہتا ہے, اور کبھی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے ملے, اور حضور نے خواب میں فرمایا طاہر القادری میں پاکستان میں نہیں آؤں گا, میں پاکستان کے مولویوں سے ناراض ہو گیا ہوں. تو کہنے لگا میں نے رو کر کہا یا رسول اللہ میرے پاس ضرور آئیں. تو حضور نے فرمایا ہاں میں تیرے پاس اس شکل میں آؤں گا کہ مجھے جہاد کا ٹکٹ تو دے گا, شرط لگائی, میرا خرچہ تیرے ذمے, تیرے ذمے نبی نے خرچہ لگایا, ہر کام تو نبی سے پوچھ کر. کہتا ہے میرے باپ کو خواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا اسلام کا مفکر ہوگا. خواب میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ جھنگ میں وکالت کا پھٹا لگائے گا اور داڑھی بڑھوائے گا, اور جب پھٹے سے ناکام ہو جائے گا تو لاہور میں نواز شریف کے ٹکڑے کھائے گا. یہ بھی نبی نے فرمایا تھا.
سن لو فراڈیو, اب تمہاری موت ہے.
پورے پاکستان میں 27 نمائندے سپاہ صحابہ نے کھڑے کیے. کتنے نمائندے؟ 27 ایسے نمائندے سنی کھڑے ہیں جنہوں نے ہمیں حلف دیا ہے کہ اسمبلی میں جا کر شیعہ کے کفر کی قرارداد پر ہماری تائید کریں گے. اور جب 24 اکتوبر کا انتخاب ہوگا اس کے بعد سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کی دستاویز اسمبلی میں پیش کرے گی, اور اس دستاویز کو نہ غلام اسحاق خان روک سکے گا, نہ اسلم بیگ روک سکے گا, اور نہ نواز شریف روک سکے گا. ہمارا حق ہے. جب قادیانیوں کے خلاف مفتی محمود نے قرارداد پیش کی تھی تو انگریزی خان طبقہ ان کا بھی مخالف تھا کہ مولویوں کا کام مسلمانوں کو کافر بنانا رہ گیا ہے, لیکن مفتی محمود نے جب ان کے کفر کو سورج سے زیادہ روشن کر کے اسمبلی میں کھولا
تو ولی خان اور بھٹو جیسے لادین لوگوں کو بھی ان کے کفر پر دستخط کرنے پڑے. بالکل اسی طرح 24 اکتوبر کے انتخاب کے بعد جب اسحار القاسمی سپاہ صحابہ کا نمائندہ وہ دستاویز اور وہ قرارداد پیش کرے گا تو انگریزی خان طبقہ اس کفر پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا اور سپاہ صحابہ گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں شیعہ کے کفر کی جنگ لڑے گی اور اسمبلی میں اسحار القاسمی یہ جنگ لڑے گا. پاکستان میں سپاہ صحابہ بازاروں میں بھی اور اسمبلی میں بھی یہ جنگ لڑ کے حق نواز شہید کے خون سے وفا کرے گی. توجہ, خمینی نے ایران میں جو دستور تیار کیا, توجہ ہے آپ کی بات, میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, توجہ کیجیے. اس دستور کی شک نمبر 5 میں ہے کہ ایران کا صدر شیعہ ہوگا, وزیر اعظم شیعہ ہوگا, سارے وزراء شیعہ ہوں گے, ایران کے پارلیمنٹ کا ہر ممبر 437 ایران کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, سب شیعہ ہوں گے, اور ایران کا کوئی سفیر کوئی وزیر حتیٰ کہ ایران کے بلدیاتی کسی ادارے کا چیئرمین بھی شیعہ اثنا عشری کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ایران کا دستور, اور ایران میں 35% سنی ہیں اور 55% شیعہ ہے, 10% بہائی ہے. ایران میں 35% سنی, ایران کی کل آبادی 4.5 کروڑ ہے, 46 ملین ہے, 46 ملین کی آبادی میں 2.25 کروڑ سنی ہے, اور ایران میں مشہد سے لے کر بلوچستان اور دائیوان تک کی ساری پٹی سنیوں کی ہے, اور ایران کے سنیوں کے لیے کوئی مدرسہ ایران میں بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور تہران میں 600,000 سنی ہیں, ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں, ریکارڈ پر ہے. جاؤ ایران کے سنیوں سے پوچھو, تڑپ تڑپ کر سنی علماء نے جان دے دی, لیکن ایران کے کسی سنی عالم پر ایرانی حکومت کو ترس نہیں آ. میں آپ کو ایک خوفناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایرانی سنی عالم مولوی عبدالعزیز کے ایک لڑکے طاہر علی اکبر مولا زادے نے ہانگ کانگ کے ایک انگریزی اخبار کو انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ خمینی نے 1983 میں جب ایران کی اسمبلی قائم کی تو پہلے اجلاس میں کوئی ممبر سنی نہیں تھا, لوگوں نے تانا دیا, تو اس نے میرے والد مولوی عبدالعزیز کو ایرانی پارلیمنٹ کا اعزازی ممبر بنا دیا. میرا والد ایران کی پارلیمنٹ میں گیا, پہلا اجلاس تھا, خمینی موجود تھا, خامنائی موجود تھا, بنی صدر موجود تھا, تو ان کی موجودگی میں میرے والد نے کہا کہ خمینی صاحب میں ایران کے 2.25 کروڑ سنیوں کا ایک نمائندہ ہوں, میں تم سے پرمٹ نہیں مانگتا, پیسہ نہیں مانگتا, دولت نہیں مانگتا, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایران میں ابو بکر اور عمر کو ریڈیو ٹیلی ویژن میں جو صبح شام کافر کہا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے. ایک مطالبہ, اور دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ ایران کے کالجوں اور سکولوں اور یونیورسٹیوں میں جو قالین بچھائے جاتے ان قالینوں پر ابو بکر و عمر کے نام کی جو کڑھائی کی جاتی ہے وہ بند کر دی جائے. دو مطالبے. لیکن مولوی عبدالعزیز کی تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسی اسمبلی میں پولیس نے ان کو اٹھا کر لے گئے, ان کو جیل میں ڈال دیا, اور کئی سال تک جیل میں تڑپ تڑپ کر مولانا عبدالعزیز نے جان دے دی. ایک سنی عالم, ایک, اور اس کے بعد مفتی اخوانزادہ سنیوں کا عالم, اس کے ساتھ 1600 سنی علماء آج بھی ایران کی جیلوں میں تڑپ رہے, اور وہ دنیا کے سنیوں کی راہ تک رہے. ایران کے ریڈیو میں ابو بکر کو کافر کہا گیا, فاروق اعظم کو کافر کہا گیا, عثمان غنی کو کافر کہا گیا. چاہیے یہ تھا کہ دنیا کے 44 اسلامی ملکوں کا کوئی مسلمان سربراہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ صدیق و عمر کو کافر کہنے والوں کا جواب دیتا, ٹی وی میں جواب دیتا, ریڈیو میں جواب دیتا, اخبارات میں جواب دیتا. جب دنیا کا کوئی سنی عالم اس کفر کے خلاف میدان میں نہیں اترا تو حق نواز شہید کاردار میں اترا, اس کا راستہ روکا گیا, وہ اترتا رہا, اس پر مقدمے قائم کیے گئے, وہ اترتا رہا, اس پر قاتلانہ حملہ ہوا, وہ اترتا رہا. بلاخر 22 فروری 1990 کو اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے بچے یتیم کر دیے گئے، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا گیا. لیکن آج 8 مہینے 6 مہینے کی اس مدت سے حق نواز شہید کے ایک ایک خون کے قطرے نے ان کی صداقت پر مہر لگا دی. میں نے پچھلے ہفتے جنگ کے ہزاروں انسانوں کے اجتماع میں کہا تھا کہ جنگ کے سنیو، اگر تم نے اس الیکشن میں حق نواز کے رضاکار اسحاق قاسمی کو ووٹ نہ دیا تو قیامت کی صبح کو حق نواز تمہارا گریبان ضرور پکڑے گا. وہ یہ کہے گا، سنیو، میں نے اپنے بچے تمہاری دھرتی پہ یتیم کرائے، میرے خون کے ٹکڑے، خون کے قطرے اسی زمین پہ بہائے گئے، میری بیوی اسی زمین پہ بیوہ ہوئی. آج جب میں مر گیا، جب میں ذبح کر کے قبر کے پاتال میں گم ہو گیا تو تم نے میرے خون سے غداری کی ہے. اس اجتماع میں ہزاروں انسانوں نے مجھے حلف دیا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں حق نواز شہید کے مشن کے لیے اپنی زندگی اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں. آپ بھی اس کے لیے تیار ہیں؟ توجہ توجہ، ایک منٹ. پاکستان میں ساجد نقوی پچھلے دنوں تو سے گیا، وہاں پر دو شیعہ قتل ہوئے تھے، سپاہی صحابہ کے کچھ لوگ زخمی ہوئے. میں بھی 6 تاریخ کو انشاءاللہ وہاں جاؤں گا. اور اس کی واپسی پر اس نے بیان دیا کہ فرقہ وارانہ جماعتوں پر پابندی لگائی جائے، یہ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. آج راول پنڈی کے اس جلسے میں ساجد نقوی کو بتانا چاہتا ہوں کہ نقوی صاحب، ایک بات یاد رکھو، چوکوں میں اور گلیوں میں، بازاروں میں اور پارکوں میں حق نواز شہید نے تمہیں کافر کہا اور تمہیں للکارا، تمہیں چیلنج کیا کہ ہائی کورٹ میں آؤ، لیکن تم ہائی کورٹ میں نہیں آ سکے، تم ذلیل اور رسوا ہو گئے، تمہاری شکست تمہارا مقدر بن گئی، تم اس کا جواب نہ دے سکے. اور اب تم کہتے ہو کہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. یاد رکھو، اگر خدا نے میری زندگی رکھی اور مجھے زندگی کے چند دن مل گئے، میں حق نواز شہید کی جگہ پر کھڑے ہو کر آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے اگر مجھے زندگی کے چند دن دیے تو پاکستان میں میں لاکھوں کتابوں، لٹریچر، پمفلٹوں، رسائل انگریزی، عربی اور اردو اور فرانسیسی زبان میں پوری دنیا میں تمہارے کفر کو اتنا عام کر دوں گا کہ ڈپٹی کمشنر بھی اپنے دفتر میں بیٹھ کے تمہیں کافر کہے گا، وزیر بھی. جس طرح ایک وقت تھا کہ قادیانیوں کو کافر کہنا جرم تھا، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ شیعہ کو چوکوں میں کافر کہنا جرم تھا، لیکن آج ہم ہر چوک میں تمہیں کافر کہتے ہیں. اب اگلا مرحلہ اسمبلی کا ایوان ہے، اب اگلا مرحلہ پارلیمنٹ کا ایوان ہے، اب اگلا مرحلہ سیشن کی عدالت ہے، ہائی کورٹ کا کٹہرا ہے، سپریم کورٹ کا کٹہرا ہے. سپاہی صحابہ تمہارے کفر کو ہائی کورٹ میں بھی لائے گی، سپریم کورٹ میں بھی لائے گی، پارلیمنٹ میں بھی لائے گی، اور تمہارا کفر اس پاکستان کے 28,000 ایس پی، ڈی سی اور سی ایس پی افسران، کمشنر، ڈی آئی جی، وزرا، پارلیمنٹ کے ممبران سے منوا کر تمہیں کافر ثابت کرے گی. پاکستان کی اسمبلی کا ممبر، وزیر، وزیر اعظم، صدر، ہائی کورٹ کے جج اپنی اپنی جگہ پر تمہارے کفر کا اعلان کریں گے. اس جد و جہد میں ہمارا خون جاتا ہے چلا جائے، اس جد و جہد میں میں بچے یتیم کرا سکتا ہوں، حق نواز کے مشن پہ ہتھکڑی پہن سکتا ہوں، حق نواز کے مشن پہ تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں، بیڑی پہن سکتا ہوں، ٹکڑے ہو سکتا ہوں، جیل میں جا سکتا ہوں، بچے یتیم کرا سکتا ہوں، گولی کھا سکتا ہوں، لیکن ایک قدم بھی حق نواز کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ایران کی پارلیمنٹ میں ایک ممبر بھی سنی نہ جا سکے، اور بے نظیر کی قومی اسمبلی میں 245 ممبران اسمبلی میں 42 ممبر شیعہ. کیوں؟ جبکہ پاکستان میں 2.5% شیعہ ہے. کتنے فیصد شیعہ ہے؟ توجہ، میں فکر دے رہا ہوں اور میرے پاس ریکارڈ ہے، آپ میرے ریکارڈ کو چیلنج کریں. آپ کہیں کہ شیعہ پاکستان میں 10% ہے، آپ کہیں کہ شیعہ پاکستان میں 15% ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ شیعہ پاکستان میں 2.5% سے زیادہ نہیں. اور اگر تم کہتے ہو یہ بات غلط ہے تو تم مطالبہ کرو کہ پاکستان میں مردم شماری شیعہ سنی کی بنیاد پر کرائی جائے. کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو پھر تم کیوں مردم شماری سے بھاگتے ہو؟ جنگ میں سب سے زیادہ شیعہ، جنگ میں پاکستان میں سب سے زیادہ شیعہ کہاں ہے؟ اور جنگ میں بھی شیعہ کتنی تعداد میں ہے کہ ضلع جنگ کی کل آبادی 20 لاکھ ہے. کتنی؟
20 لاکھ
کی آبادی میں صرف 2.25 لاکھ شیعہ اور باقی 18.25 لاکھ سنی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تم جھنگ کے ضلع میں بھی صرف 7.5% ہو، صرف 7.5% ہو جہاں تمہاری آبادی سب سے زیادہ. اور میرا چیلنج ہے کہ تم صرف 2.5% ہو. جس طرح ایران کے دستور میں کوئی شیعہ ممبر نہیں بن سکتا، کوئی سنی ممبر نہیں بن سکتا، اسی طرح پاکستان میں کے آئین میں ہم سوائے سنیوں میں کے کسی کو ممبر بننے نہیں دیں گے. یہ ہماری تحریک ہے، یہ ہماری، اور ہم اس کے لیے قانون بنائیں گے. ہم اس کے لیے قانون، ہمارا حق ہے یا نہیں؟ تو توجہ کیجیے، 35% سنیوں کے لیے ایک وزیر شیعہ، ایک وزیر سنی نہیں، ایک مشیر سنی نہیں، 17,000 بلدیاتی ادارے ہیں ایران میں، ایک بلدیاتی ادارے کا چیئرمین سنی نہیں، ایک. اور پاکستان میں 2.5% شیعہ، اور بے نظیر کی قومی اسمبلی کے 245 ممبروں میں 42 ممبر شیعہ، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران میں 83 ممبر شیعہ، اور پاکستان کا کی وزیر اعظم بے نظیر شیعہ، نائب وزیر اعظم نصرت بھٹو شیعہ، اور بے نظیر کی کابینہ میں 37 ممبران میں 37 وزراء اور مشیروں میں 16 ممبر شیعہ، اور پاکستان کی پولیس کا انچارج ایس کے محمود سیکٹری داخلہ وہ شیعہ. کیوں؟ اجلال حیدر زیدی سیکٹری دفاع رہا ہے اور وہ شیعہ. کیوں 7.5 لاکھ فوج کا انچارج کیوں شیعہ بناتے ہو؟ اور پاکستان کے محکمہ ایجوکیشن کا سیکٹری مسٹر قربان علی شیعہ، کیوں شیعہ؟ پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین مسٹر کاظمی، کیوں شیعہ؟ گلگت کے سیکٹر کا انچارج کیوں شیعہ؟ ہمیں بتایا جائے. پاکستان کے 95 ڈپٹی کمشنروں میں 27 ڈپٹی کمشنر کیوں شیعہ؟ پاکستان کے 95 ایس پیوں میں 37 ایس پی کیوں شیعہ؟ ہمیں بتایا جائے. پاکستان کے پوری دنیا میں 180 ملکوں میں جو سفرا ہے ان سفیروں میں 43 سفیر شیعہ، کیوں شیعہ؟ ملٹری اتاشیوں میں 33 شیعہ، کیوں شیعہ؟ بتایا جائے. پاکستان میں سنی کا بچہ ریڑی لگائے، سنی کا بچہ چھاوڑی لگائے، سنی کا بچہ ٹانگا چلائے، سنی کا بچہ کلرک بنے، اور شیعہ ڈی سی ہو، شیعہ ایس پی ہو، شیعہ کمشنر ہو، اور شیعہ اعلی افسر پر ہو، کیوں ہے سپاہ صحابہ اس دجل کو، اس فریب کو، اس بدماشی کو مٹا کر سنیوں کے حقوق واپس دلائے گی؟ اور دنیا کی کوئی طاقت اس تاریخ سے ہمیں باز نہیں رکھ سکتی. بے نظیر نے اپنے دور میں ایک اور بدماشی کی ہے. توجہ کیجئے، آپ حیران ہوں گے کہ بے نظیر نے اپنے 20 ماہ کے دور میں ایک اتنی بڑی بدماشی کی ہے کہ جس سے پاکستان کا تقدس تباہ ہو گیا، کہ ایران سے بے نظیر نے معاہدہ کیا اپنے 20 ماہ کے دور میں کہ ایران کا سوئی گیس انڈیا پہنچایا جائے گا، اور اس کے لیے بلوچستان کے اندر سے 1200 میل لمبی سرنگ نکالی گئی. پاکستان کی زمین سے سرنگ کیوں نکالی گئی؟ بی بی جی، یہ ملک تمہارے باپ کی جگیر نہیں. ایران اپنا سوئی گیس انڈیا بھیجے تیرے ملک کے راستے سے، انڈیا تیرا ماما لگتا ہے، تیرا ماما ہے، جاؤ انڈیا کے سیتا رام کے پاس جاؤ، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں. اور پھر بے نظیر ایک اور شیطنت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک ممبر شیعہ بطور نمائندگی کے تھا، لیکن بے نظیر نے ایک کی بجائے 4 شیعہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل میں متعین کی. ہم بے نظیر کی بنائی ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس اسلامی نظریاتی کونسل کو دوبارہ تشکیل دیے جانے کا مطالبہ کرتے. اور آپ دیکھیے کتنا افسوس ہے، یہ افسوس ہے
کہ غلام اسحاق خان نے اسی اجلال حیدر زیدی کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا سیکٹری بنایا اور پھر اسی اجلال حیدر زیدی کو جو متصب شیعہ تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا سیکٹری بنانے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے تمام محکمے اسی شیعہ کے ہاتھ میں. اور اس نے ایک اور بدماشی کی کہ اس وقت اسلامی اتحاد کیا کہتا ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت بدعنوان تھی, کہتا ہے یا نہیں کہتا, اور اس کے لیے ہائی کورٹ میں خصوصی ٹریبونل ریفرنس پیش کر رہے ہیں. ریفرنس پیش کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پہلا ریفرنس جہانگیر بدر کے خلاف تھا, وہ کیوں خارج ہوا؟ جہانگیر بدر کو بے گناہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اجلال حیدر زیدی ریفرنس تیار کر رہا ہے. اجلال حیدر زیدی شیعہ ریفرنس تیار کرتا ہے, اور شیعہ کا تیار کیا ہوا ریفرنس اگر کل کو وہ بے نظیر کو بے گناہ قرار دیتا ہے تو پھر تمہاری کیا پوزیشن ہوگی اسلامی اتحاد کے لوگوں, بتاؤ پھر کیا تمہارا الزام ہوگا؟ غلام اسحاق خان ایک شیعہ کو ریفرنس پیش کرنے کے لیے بٹھائے. اور میں نے آج سے چار مہینے پہلے مولانا حق نواز شریف کے قتل کے کیس کے سلسلے میں میاں نواز شریف سے ملاقات میں کہا تھا, میاں صاحب یہ شیعہ جن کو تم آج اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہو یہ تمہارے نہیں بن سکتے. لیکن اب جب الیکشن کا اعلان ہوا تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارا الحاق پیپل پارٹی سے ہوگا. الحاق ہے یا نہیں؟ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا پیپل پارٹی سے الحاق ہو جانے کے بعد سپاہ صحابہ کے ایک ایک بچے پر فرض ہے, خواہ وہ بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, ملازم ہو, تاجر ہو, اسٹوڈنٹ ہو, کوئی بھی ہو, اس پر فرض ہے کہ اس ملک میں 24 اکتوبر کو پیپل پارٹی کی پارلیمانی سیاست کا جنازہ نکال کر شیعہ کو بھی ناکام کر دو, بی بی بے نظیر کو بھی ناکام کر دو. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میرے ہاتھ میں توجہ کیجیے بھائی, یہ بات میں دینا, یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے. میں نے کئی مرتبہ یہ کتاب آپ کو دکھائی لیکن اس اجتماع میں چونکہ بہت سارے نئے چہرے ہیں ان کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ خمینی کی کتاب ہے. اس کے چہرے پر, اس کے ٹائٹل پہ خمینی کا فوٹو ہے, خمینی کا فوٹو. کتاب کا نام ہے کشف اسرار. اس کشف اسرار کے 107 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ میں ایسے خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. توجہ اور بلند آواز سے لعنت کرو. اور بلند خمینی نے لکھا کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. ہائے اس بدماش نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ عثمان غنی تو وہ انسان ہے جس کے گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں تھیں. پنڈی کے سنیو, جس کے گھر میں تمہاری بیٹیاں ہوں وہ تو شریف کہلائیں, جن کے گھر میں عثمان نبی کی بیٹیاں ہوں وہ 1400 سال کے بعد بدکماش کہلائیں. پیغمبر نے دوسری بیٹی کی وفات پر فرمایا, عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی, باری باری فوت ہوتی جاتی ایک, میں اگلی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں, تیرے سے بہتر داماد. توجہ بیٹھ جائے. کیا ہو گیا؟ اسی کتاب کے 115 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر کے دل میں, ابو بکر نے دل سے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا. اسی کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. یہ میرے ہاتھ کو کافر کہے اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ جو عمر فاروق کو کافر کہے اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ یہ خمینی کی کتاب ہے. اور اس کے بعد توجہ, یہ ایک میرے ہاتھ میں تازہ کتاب ہے. کتاب کا نام شیخ سقیفہ ہے. سقیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر امت نے بیعت کی تھی. اوپر شیخ سقیفہ, نیچے لکھا ہے ابو بکر, حضرت ابو بکر کا نام لکھا ہے, اور اس کے نیچے کتے کا کارٹون بنایا ہے. کتا ایک بوڑھے کتے
فوٹو بنایا کہ کتا بیٹھا ہوا ہے. یہ صدیق اکبر کو 1400 سال کے بعد آئے سنیوں یہ ملک کیوں موجود ہے؟ یہ کتاب 6 مہینے پہلے چھپی ہے. صدیق کا نام لکھ کر کتے کا کارٹون تیرے ملک میں. تو زندہ میں زندہ, تیری سنیت کیوں نہیں مٹ گئی؟ تو مسجدوں پہ جھگڑا کرتا ہے, تو فیس پہ جھگڑا کرتا ہے, تو نالیوں پہ جھگڑا کرتا ہے, تو سڑکوں پہ جھگڑا کرتا ہے, تو اپنی بات پہ جھگڑا کرتا ہے, تو دکانوں کے ریٹوں پہ جھگڑا کرتا ہے, تو ابو بکر کی عزت کے لیے جھگڑا نہیں کر سکتا, تو صدیق کی ناموس کے لیے نہیں لڑ سکتا. ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا جائے تیرے ملک میں, تیرا غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ تیرا ایمان کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ شیخ سقیفہ علی اکبر شاہ نامی بدماش نے کراچی سے کتاب لکھی ہے. 3 مرتبہ اس بدماش کو قتل کرنے کے لیے سنی جا چکا ہے, لیکن یہ بدماش بھاگ جاتا ہے. اس بدماش کو قتل کرنا فرض عین ہے. اس سے بڑا بدماش کیا ہو سکتا ہے کہ صدیق کے نام پر کتے کا فوٹو بنایا جائے؟ میں بھی زندہ, تو بھی زندہ, تیری اکثریت میری اکثریت, کلمہ محمد کا پڑھتا ہوں, کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں, صدیق کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں, لیکن جس صدیق کو پیغمبر نے 1400 سال پہلے مصلی پہ کھڑا کیا, جس صدیق کو روزے میں سلایا, جس صدیق کی بیٹی سے نبی نے رشتہ کیا, آج 1400 سال کے بعد تیرے ملک میں وہ صدیق اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ اس کے نام پہ کتے کا کارٹون بنا کر لکھا جائے. تیری غیرت نہ جاگے, تیرا ایمان نہ جاگے, تیری غیرت میں حرارت پیدا نہ ہو. سپاہی صحابہ اس دجل کو, اس فریب کو, اس بدماشی کو صفائے ہستی سے مٹا کر دم لے گی یا خود مٹ جائے گی. کسی شیعہ کو کتا مت کہیں, توجہ ہے, بیٹھ جائے بیٹھ جائے, ایک لمحے کے لیے بیٹھے, توجہ توجہ. میں پہلے کہتا ہوں کہ کسی شیعہ کو کتا مت کہو, کسی شیعہ کو کتا سور مت کہو, اس لیے کہ قیامت کے دن اگر کتے اللہ کی عدالت میں آئے کہ اللہ ہم نے تو ابو بکر کو گالی نہیں دی تھی, تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. شیعہ کو نہ سور کہو نہ کتا کہو, اس لیے کہ دنیا کے سارے جانور ان سے اچھے ہیں, دنیا کے سارے جانور ان سے. آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں گے؟ آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں؟ آپ سپاہی صحابہ کے مشن کے ساتھ ہیں؟ انجمن سپاہی صحابہ نے تلہ گنگ کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے مولانا قاری جاوید اقبال کو کھڑا کیا ہے, اور اسی طرح یہاں راولپنڈی میں مولانا تاج محمد صاحب انجمن سپاہی صحابہ اور جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں PP2 حلقہ سے. آپ ان کی بھی حمایت کریں گے؟ آپ ان کی حمایت کریں گے؟ اور اسی طرح اسلام آباد سے محمد بشیر ممتاز حلقہ NA 35 سے سپاہی صحابہ اور جمعیت کے نمائندے ہیں, آپ ان کی حمایت کریں گے؟ اور ایک بات یاد رکھیے کہ سپاہی صحابہ نے پورے ملک میں شیعہ کو ناکام کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے. ITI کے ٹکٹ پر جو شیعہ الیکشن لڑ رہے ہیں سپاہی صحابہ ان کی بھی مخالفت کر رہی ہے, اور پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر جو شیعہ الیکشن لڑ رہے ہیں سپاہی صحابہ مطلقاً پیپل پارٹی کی مخالفت کر رہی ہے. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ITI نے سپاہی صحابہ کے مشن کے خلاف دیوان عاشق حسین کو شجاع آباد میں, فخر امام کو کبیر والا میں, آبدہ حسین کو جنگ کی دوسری سیٹ پر, اور اسی طرح پورے ملک میاں اجاز چیما کو سیالکوٹ کے علاقہ میں, اور کئی دوسری جگہوں پر شیعہ کو ٹکٹ دیا ہے, 13 شیعہ کو ٹکٹ دیا ہے. سپاہی صحابہ ITI کے تمام ایسے امیدواروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی جن کا مذہب شیعہ سے ہے, جن کا تعلق, اور پیپل پارٹی کا ووٹ چونکہ بے نظیر کو جاتا ہے, اس لیے جو سنی بھی پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر کھڑے ہیں سپاہی صحابہ ان کی بھی مخالفت کرے گی. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جو ساتھ ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں اور سپاہی صحابہ کے امیدواروں کو کامیاب کریں. صاحب یہ جمعیت اور سپاہی صحابہ کے نمائندے ہیں, آپ ان کی کمپین چلائیں گے؟ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے, دونوں ہاتھ ان کے ساتھ تعاون کریں گے, حلقہ 35 سے ان کے ساتھ تعاون کریں گے؟
آپ کے قاتلوں کے بارے میں
مولانا حق نواز شہید کے قتل کے اصل محرکات کو سامنے لانے کی جد و جہد جاری ہے اور بہت جلد منظر عام پر آئیں گے. مولانا حق نواز کو جنہوں نے گولی ماری تھی وہ 4-6 مہینے سے گرفتار ہیں, جیل میں ہیں, لیکن جنہوں نے سازش کی تھی وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. سپاہ صحابہ ان کے خلاف تحریک چلا رہی ہے, ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہے. آپ سپاہ صحابہ کے ساتھ ہیں؟ جو ساتھ ہیں دونوں ہاتھ کھڑا کریں. پھر آخر دعوانا